بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ وعظ ہے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ قطب زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور آج سے یہ تقریباً 36 سال پہلے کا یہ وعظ ہے 36 سال پہلے کا الحمدللہ اس کا نام ہے گمراہی کے اندھیرے اور سنت کا نور یہ ہم نے 2 دن پہلے شروع کیا تھا وعظ حضرت شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روشنی بند کر کے اجتماعی طور پر رونا بدعت ہے جیسے آج کل بہت ساری مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے تو جناب والا وہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں پھر لائٹیں بند کر کے دعائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ لائٹیں جو بند کرنا ہے یہ از خود ایک بہت بڑے مفسدہ ہے لوگوں نے اس کو جو ہے ایک ذریعہ بنا رکھا ہے پبلک کو جمع کرنے کا جی لائٹیں بند ہوں گی ذکر کی مجلس ہوگی اور پھر ان میں سے جو ہے نا ایک کو جناب ہم کہہ دیں گے داؤد کو یار ذرا چیخ مار کے رونا تاکہ پبلک جو ہے نا متاثر بھی ہو جائے بس داؤد کو دورہ پڑے گا اللہ بس لوگ سمجھیں گے حضرت تو بہت اونچے مقام کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی کہ حضرت کی تو بس اور ایک چیخنا شروع ہوتا ایک دفعہ ایسا ہوا لاہور میں میں حضرت والا کے ساتھ ہی تھا حضرت والا کا سفر تھا تو حضرت بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی چیخ اللہ حضرت نے کہا بھائی میرا وضو ٹوٹ جاتا بھی میں کمزور دل کا آدمی ہوں صحیح ہے جی یہ وجد وغیرہ تاری نہیں کیا کرو بس اصل چیز یہ ہے کہ اپنے حالت کو قابو میں رکھا جائے بھائی جب رونا آئے گا تو لائٹ کھلے میں بھی رونا آئے گا ٹھیک ہے جی لائٹ بند میں بھی رونا آئے گا تو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے جی لائٹ بند کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسی طرح بہت ساری جگہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں یہ لائٹیں بند کرنا درست نہیں ہے یہ اخلاص کے بھی خلاف ہے اخلاص کے خلاف ہے بھائی روشنی ہو تو بھی اللہ ہے اندھیرا ہے تو بھی اللہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم روشنی بند کریں میرے بھائی تو روشنی بند کر کے اجتماعی طور پر رونا بدعت ہے میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب تاک راتوں میں لائٹ بند کر کے خوب روئے اور خوب رلایا تو اس طرح سے روشنی بند کر کے اجتماعی طور پر رونا کیسا ہے کیا صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ جاری تھا انہوں نے بتایا کہ وہ مفتی صاحب کے پاس بھی گئے تھے انہوں نے اسے بدعت بتایا ہے اللہ کی یاد میں رونے کے لیے میں بخاری شریف کی حدیث شریف سناتا ہوں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ جو مسلمان تنہائی میں اکیلے میں ایک آنسو بہا دے تنہائی میں خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کی گرمی کی شدت کو یاد کر کے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب یاد کر کے رو پڑے چاہے آنسو کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک روایت نظر سے گزری مندیل 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 کہ روز قیامت اللہ تعالی سفارش کی اجازت دے گے سب سے پہلی سفارش تو ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جو شفاعت کبریٰ ہوگی جو سب کے لیے ہوگی مومنین کفار سب کے لیے ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے وہ شفاعت کبریٰ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور مجھے نہیں معلوم کہ کب تک سجدہ ریز رہوں گا معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اور فرمایا کہ میں کن الفاظ سے حضور کی تعریف اللہ کی تعریف کروں گا یہ بھی نہیں معلوم مجھ کو تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ٹھیک اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیں گے جب تک اللہ چاہیں گے اس کا بھی علم اللہ کے نبی کو نہیں, معلوم کیا ہوا عالم الغیب نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے, اشفع تشفع آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تعطا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد سب کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا, یہ تو ہوگی شفاعت کبرا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں میں سے جو اہل کبائر ہوں گے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرمین شریفین لے کے جائیں, آمین کروڑوں آمین, اور وہاں روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے, کہو کروڑوں آمین. جب انشاءاللہ میں اور آپ اپنے حالات کی شرمندگی کو لے کر روزہ مبارک پر حاضری دینے کے لیے جائیں گے, دروازے سے داخل ہوں گے, باب السلام سے انشاءاللہ میں اور آپ داخل ہوں گے, دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے, اپنے گناہوں کی شرمندگی اور اپنے گناہوں کا بار لے کر وہاں داخل ہو رہے ہوں گے, تو جب روزہ مبارک کے قریب پہنچیں گے تو اس سے پہلے لکھا ہوا ہے, ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی, ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے تھے, اللہ کے نبی ان کو بخشوائیں گے. اللہ تعالی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت دیں گے, پھر صحابہ کرام اولیاء کرام کو بھی, یہاں تک کہ ایک آنسو کا قطرہ جس کی مقدار اتنی کم ہوگی جو آنسو آنکھ سے نکل کر پلک پر آ کر رک جائے گا, بہ بھی نہیں سکے گا, اتنا مقدار کم تھی اس کی, وہ اللہ کے سامنے آ کے عرض کرے گا اے اللہ یہ جو یہ بندہ ہے میں اس کا آنسو ہوں, اور یہ آپ کے خوف سے تنہائی میں صرف اس قدر رویا کہ اس کا آنسو نے صرف میرے ایک بال کو پلک کے ایک بال کو تر کیا, وہ بال حاضر ہو جائے گا, اور وہ بال اللہ سے عرض کرے گا اللہ آپ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لیں. اتنا کمزور آنسو جس نے ساری پلکوں کو نہیں صرف پلکوں کے ایک بال کو تر کیا, اللہ فرمائیں گے تیری شفاعت بھی قبول کرتا ہوں اور اس کے اس قدر قلیل رونے کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی مغفرت فرما دیں. روز قیامت دو آدمی آئیں گے جھگڑا, ایک نے دوسرے کا حق مارا ہوگا, تو وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ میرا حق دلوائیے. ہاں آپ نے روایت میں سنا ہے نا, فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا سو دفاتر نیکیوں کے لے کر آئے گا, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی وراثت ماری ہوگی, ہاں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مکے مارے ہوں گے, کسی کا کوئی نقصان کیا ہوگا, تو اس کی نیکیاں صاحب حق کو دی جائیں گی, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر بھی صاحب اہل حق باقی رہ جائیں گے اہل حقوق, تو اب اہل حقوق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا, گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پلر کے پیچھے نہ بیٹھنا بھائی, ادھر سامنے آ جائیے, میں آپ کو دیکھوں گا نا انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو اہل حقوق کو تو حق دینا ہے میرے عزیز طلبا, ہم طلبا میں ایک کمزوری ہوتی ہے, پینسل استعمال کی بغیر اجازت یہ ناجائز ہے, کسی کا فٹا استعمال کیا بغیر اجازت, دوست گیا ہوا ہے جلدی سے اس کی کاپی سے صفحہ پاڑا بغیر اجازت, آپ نے اس صفحے پر بے شک قرآن شریف لکھا لیکن تو بھی گناہ کبیرہ کیا, یہ قرآن شریف لکھنا بھی آپ کا حرام ہے, اس پر بخاری شریف کا لکھنا بھی آپ کو حرام ہے. اسی طرح ایک احتیاط اور بتاتا ہوں, آپ علماء ہیں, آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, پتہ ہے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کھڑے ہو مونگ پھلی والے کے پاس تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آتے ہیں اور بھائی کیا حساب ہے, تھک تھک, اب دو چار آدھا پاؤ تو ایسے ہی پیٹ میں چلا گیا نا, اور آدھا پاؤ کے پاس کہتے ہیں ایک چھٹاک دے دینا, وہ جو آدھا پاؤ پیٹ میں گیا وہ کیا ہو گیا بھائی. مجھے اگر مونگ پھلی والے جانتے بھی ہیں, میں کھاتا ایک دانہ وہ جو خوشی سے دیتا ہے تو بھی نہیں کھاتا, ایک تو بازار میں کھانا، پھر کھڑے ہو کر کھانا، پھر مجھے دیکھ کر میرے کتنے معتقدین اور وہ سمجھیں گے چلو بھائی ہم بھی کھاتے، وہ حدود سے آگے بڑھیں گے. تو آپ علماء ہیں، طلباء ہیں، آپ جہاں ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں چائے پیتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں یار وہ دیکھو طلباء بیٹھے ہوئے تھے اور میچ چل رہا تھا، سارے طلباء میچ دیکھ رہے تھے، پتا ان پر کتنا برا اثر پڑتا ہے ان باتوں کا، حالانکہ وہ خود میچ دیکھ رہا ہے، وہ خود فلم دیکھے گا، خود گانے سنے گا، خود ڈرامے دیکھے گا، لیکن جب میرے اور آپ کے ہولیے والے کو دیکھتا ہے نا کہ یہ بھی یہی کرتے ہیں، ہاں تو متنفر ہوتا ہے. میرے بچوں، ہم پر بڑی ذمہ داری ہیں، بڑی ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، اس لیے ہمارا ہر عمل محتاط ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ، دو آدمی آئیں گے اللہ کے سامنے، ایک نے دوسرے کا حق مارا ہوگا، ہاں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اوپر دیکھو، صاحب حق کو کہیں گے اوپر دیکھو، اوپر دیکھے گا تو بہترین محل ہوگا. قد اللہ کہیں گے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے یہ محل مل جائے اور تو اپنا حق چھوڑ دے؟ کیا کیوں نہیں، ہاں مجھے اور کیا چاہیے بھائی، ہاں کجا. جیسے ہی جانے لگے گا اللہ فرمائیں گے اکیلے نہیں، اپنے ساتھی کو بھی لے جا، اپنے ساتھی کو بھی لے جا، اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے گے میرے پیارے. تو غرض یہ کہ جناب، مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے. ہم میں اور آپ میں جو ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے نا، وہ اللہ سے مانگنے کی ہے. ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں دن دن بھر، رات رات بھر جناب مطالعے ہو رہے ہیں، فتح الباری دیکھ رہے ہیں، عمدۃ القاری دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنے اکابر کو باقاعدہ یہ دیکھا کہ ان کا ایک وقت متعین تھا اللہ جی سے مانگنے کا. ایک وقت متعین کیوں کرتے ہیں؟ کسی بھی کام کو کرنا ہو اور اس میں برکت چاہتے ہو تو ایک وقت متعین کرو. پہلا فائدہ، جب وقت متعین ہوتا ہے تو کام کرنے کی ہمت مل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں اپنے طلبہ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، تقریباً جتنے آتے ہیں طلبہ اکثر حافظ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، صحیح ہے بھائی. اذان کے ساتھ اگر آپ مسجد آ جائیں تو آپ آرام سے روزانہ، خصوصاً رہائشی طلبہ، روزانہ پانچ سپارے پڑھ سکتے ہیں. جو طالب علم روزانہ کے پانچ سپارے دہرائے گا، اس کا قرآن کیسے کچا ہوگا میرے بھائی. اور دوسری بات، اب آپ بچے نہیں ہیں، اب اہتمام سے پڑھا کرو، قرآن کو لذت لے کر پڑھا کرو، محبت سے پڑھا کرو، مزے لے لے کر پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ورتل القرآن ترتیلا. آپ عادت ڈال لیں گے، آپ اپنی عادت بنا لیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے. جو نظم الاوقات بنا لیتا ہے، نظام الاوقات بنا لیتا ہے، اس کے وقت میں اللہ برکت دے دیتے ہیں. ہر کام کو نظام الاوقات بنا لیں، اس وقت مطالعہ کرنا ہے، اس وقت قدوری کا، اس وقت ہدایت الناف کا، اس وقت کنز الدقائق کا، اس وقت جو ہے نا نور الانوار کا، جو جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ اس کا وقت متعین کرے. وقت متعین کرنے سے اللہ برکت دے دیتے ہیں، اور اس کام میں کرنے کا حوصلہ بن جاتا ہے. اور یہ جو دعا کا جو وقت ہے نا، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھے گا، اس وقت میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھے گا. تو پانچ منٹ، دس منٹ، پانچ منٹ سے نہیں، صرف دو منٹ سے شروع کیجیے آپ دعا مانگنا، صرف دو منٹ، لذت آنا شروع ہوگی، خود بخود تین منٹ ہو جائیں گے، خود بخود پانچ منٹ ہو جائیں گے، پھر آدھا آدھا گھنٹہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تھکیں گے نہیں، پھر اللہ سے مانگنے میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی. رمضان المبارک میں میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے الحمدللہ کہ آدھا آدھا گھنٹہ وہ ہاتھ اٹھا کے بس اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے، ایسے گڑ گڑاتے، ایسے گڑ گڑاتے کہ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کر بل بلا کے روتا ہے نا، ایسے روتے. حضرت دھیانوی شہید رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جناب آخری تہجد کے وقت کے اندر ایسا بل بلا کے روتے, اتنا اللہ سے مانگ مانگ مانگ. میں نے حضرت دھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایک گھنٹہ دعا کرتے دیکھا. میرے قاری صاحب قاری رفعت الاقصی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایک ایک گھنٹے دعا کرتے ہوئے دیکھا. اس وقت تم بچے تھے, ہاں کبھی قاری صاحب کی اتباع میں ہاتھ اٹھا لیتے تھے. حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں کیفیت ہوتی تھی, بھائی کتنا مانگیں گے, ہم تو ہاتھ بھی چھوڑ دیتے تھے. لیکن مانگ 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 مانگ, نہ جانے کیا کیا اللہ سے مانگتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی آپبیتی کے اندر کہ جب میری مشکات شریف شروع ہوئی تو میرے ابا جان حضرت مولانا الیاس کاندھلوی صاحب نے آدھا پونا گھنٹہ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگا, اور اس مانگنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اولاد کیسی بنا دی, شیخ الحدیث بنا دی, اتنے بڑے اللہ والے بنا دیے. مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے, دو خط لکھتا ہوں, تیسرے خط کے بعد خود بھی غائب, خانقاہ سے بھی غائب. میرے پیاروں اللہ سے مانگا کب, اللہ سے بھیک کب مانگی, اللہ کے حوالے کیا کب اپنے آپ کو, اللہ سے کہا کب بھائی میں ماں باپ سے گناہ چھپ کے کر لیتا ہوں, استاد جی سے کر لیتا ہوں, شیخ سے چھپ جاتا ہوں, لیکن اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے. جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, میں اور آپ غافل کیوں ہیں؟ تو بھائی گناہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگنا سیکھ لو, رونا دھونا سیکھ لو. یہ آنکھ بہنے والی مل جائے نا, اللہم ارزقنی عینین حطالتین, آپ لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہوں گے, جو پرانے طلب ہیں ان کو دی بھی تھی, لازمی پڑھنی چاہیے مناجات مقبول. کیوں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں. اور حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ فرماتے ہیں کہ عالم امکان میں جو کچھ ممکن تھا مانگنا وہ اللہ کے نبی نے مانگ لیا ہے, اور یہ وہ الفاظ مبارکہ ہیں جو رد ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل لازمی طالب علم کو پڑھنی چاہیے. سات منزلیں سات دن میں پوری, سات دن میں پوری ہو جائے گی. تو اس میں ایک دعا ہے, اللہم ارزقنی عینین حطالتین, اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما, حطالتین دو چشمی والی ہاں سے, حطاطا جو موسلہ دار بارش کی طرح بہنے والی ہو, حطالتین, تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک, جو میرے دل کو سیراب کر دے آنسو بہا کر تیرے خوف کے سبب سے, قبل ان تکون الدموع دما, اس وقت اس دن کے آنے سے پہلے جب یہ آنسو کیا بن جائیں گے, دم خون بن جائیں گے, جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو کے خون نکلے گا, پھر وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے خون ختم ہو کر پیپ نکلے گی, اور پھر پیپ آنا بھی بند ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی, قبل ان تکون الدموع دما, کہ اس وقت سے پہلے کہ جب میرے آنسو خون بن جائیں. والازراس جمرا, جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے ان کی داڑے جو ہوں گی نا وہ انگارے بنے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی اس وقت سے پہلے کہ جب میری داڑے کیا بن جائے, بھائی ہماری داڑے کیا بن جائے, انگارے بن جائیں. تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم ارزقنی عینین حطالتین, اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دار بارش کی طرح بہتی ہوں. آپ کو پتا ہے جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین بھی کیا ہو جاتی ہے بھائی, زرخیز ہو جاتی. یہ آنکھوں کا آنسو یہ دل کی زرخیزی کی علامت ہوتی ہے, اور اگر آنسو نہ آئے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ گناہ کرتے 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 ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ بھی اب اس سیرابی چاہتے نہیں. لیکن اللہ کے یہاں مایوسی نہیں ہے. ابکو, اللہ کے نبی نے فرمایا رو, فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا, اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو. اللہ کو رونے والی صورت بھی محبوب ہے میرے بھائی. تو حضرت دادا شیخ فرماتے ہیں کہ چاہے آنسو کے چند قدرے ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو تنہائی کی قید کیوں ہے؟ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے یہ جملہ سنا ہے کہ تنہائی میں آنسو کا ایک قطرہ رو لینا مجمع میں مٹکا بھر رونے سے افضل ہے، کیونکہ تنہائی میں اخلاص ہے اور مجمع میں خاص طور پر جو دعا کرا رہا ہے، ہاں نہ جانے کتنی دفعہ ذہن میں یہ خیال آ کر چلا جائے گا کہ جناب میں روؤں گا رولاؤں گا، پبلک کہے گی اوف اوف حضرت کے پاس تو کیا بھائی کیا کیفیت تھی بھائی، ہاں بس یہ آیا اور اللہ کو کوئی ایسا عمل قبول ہی نہیں جس کے اندر غیر اللہ آ جائے، جس عمل میں غیر اللہ آ جاتے ہیں اللہ وہ عمل قبول نہیں فرماتے، چاہے وہ دیکھنے میں عمل کتنا ہی عمدہ اور شاندار کیوں نہ ہو، اور کوئی عمل چاہے دیکھنے میں کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے پیاروں اخلاص اصل نعمت ہے، اخلاص اصل نعمت ہے۔ اب آپ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کے زمانے کے اندر ہر چھوٹا بڑا اس فکر میں ہے کہ جناب والا میں مشہور ہو جاؤں، میری ویڈیو بن جائے، تصویر لگائے پھرتے ہیں۔ کل بھی ایک طالب علم کسی جگہ داخلے کی بات کرنے کے لیے آئے ہوئے، ہمارے خانخواہ کے نمبر پر اپنا صوتی پیغام ارسال کیا، تصویر لگی ہوئی۔ میں نے کہا میں آپ کی سفارش ہی نہیں کر سکتا بھائی، مدرسے میں پڑھنے والا خانخواہ آنے والا مطلب ہر وقت یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے تصویر بنوانی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نہ کرے مووی لگ جائے، وہ جو آج کل پتہ نہیں کیمرہ آتا ہے نا بھائی، کتنا اخلاص باقی رہے گا۔ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی تصویریں اگر عام ہوتی تو زیادہ فائدہ ہو جاتا نا، پھر اللہ کے نبی کی ویڈیو وائرل ہوتی تو کتنا فائدہ ہوتا، کیا اس زمانے اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی پہ قادر نہیں تھے کیا اس زمانے میں؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے میرے عزیز ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ مولوی صاحب تصویر بنا رہے ہیں تو اخلاص کیسے آئے گا میرے بھائی میرے بچوں، اخلاص کہاں سے آئے گا؟ یہ تصویر نے مجھے اور آپ کو تباہ کر رکھا ہے۔ قاری صاحب ہیں وہ اپنی وی لاگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک وی لاگ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر آپ ڈال رہے ہیں، قرآن تو اللہ کے لیے، آپ نے یوٹیوب پہ کیوں ڈالا، آپ نے وی لاگ پہ کیوں ڈالا، آپ نے ٹک ٹاک پہ کیوں ڈالا؟ تاکہ آپ کی شہرت ہو، صحیح ہے جی، بس شہرت ہی تباہ و برباد کر دے گی۔ آپ نے فضائل اعمال میں روایت سنی ہے کہ اللہ بلائیں گے ایک عالم کو، ہاں بھائی کیوں پڑھا؟ تاکہ تیرا پیغام پہنچاؤں دین پر، اس لیے نہیں، اس لیے پڑھا تجھے تاکہ لوگ علامہ کہیں، چلو جہنم میں پھینکو اس کو منہ کے بل گھسیٹ۔ ہاں ایک سخی کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی کیوں مال خرچ کیا تھا؟ اللہ آپ کے لیے، جھوٹ بولتا ہے اس لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے بھائی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، گھسیٹ کر ڈالو اس کو جہنم میں۔ شہید کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی ہم جان کیوں دی؟ کہا آپ کے لیے، الہی کلمۃ اللہ کے لیے، کہا جھوٹ بولتا ہے تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں۔ ہاں آج تو ایک ریا وہ ہے جو زندگی کا ہے، ایک ریا وہ ہے جو موت کے بعد کا ہے۔ آج چاہتے ہیں ہمارا جنازہ اتنا بڑا ہو، اس کے اتنے بڑے بڑے بانس بندے ہوئے ہو کہ بس اس بڑے بڑے بانسوں کے اوپر بھی جناب والا مجمع پورا نہ ہو، اور ایسا ہو وہ ایسا ہو فلانا ہو، مرنے کے بعد کا ریا ہے بھائی، مرنے کے بعد تو بس اللہ معاف فرما دے، اس کی طلب ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ اس کی طلب ہو کہ لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا۔ آج ہم علماء چند باتوں میں 0/0 ہیں، اس میں ایک بات جنازے کی تاخیر ہے، اس لیے جنازے تاخیر سے کیے جاتے ہیں تاکہ مجمع زیادہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کرنے کے بجائے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ میرے پیاروں عمل، اصل چیز عمل ہے۔ ہمارے ایک امام صاحب تھے ایک مسجد کے، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ 3 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا دینا، تاخیر مت کرنا۔ ساری زندگی وصیت وصیت وصیت، 53 سال انہوں نے امامت کی۔ اب ظاہر باتیں چلے گئے، اب تو زندوں پر معاملہ ہے نا، صبح 9 بجے انتقال ہوا، رات 9 بجے جنازہ کیا، جی بہن آ رہی ہے کشمیر سے، بھائی آ رہا ہے فلانی جگہ سے، اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ امام صاحب تو وصیت کر کے گئے, ساری زندگی بیانات میں کہتے رہے کہ بھائی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں 3 گھنٹے میں جنازہ اٹھا دینا, اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے. میں بھی آپ کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ جتنا جلدی 3 گھنٹے بھی نہیں, 1 گھنٹے میں جنازہ اٹھتا ہو تو 1 گھنٹے میں جنازہ اٹھا دینا, اگلی نماز کا انتظار نہیں کرنا. اب آپ کریں نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے میرے بھائی, آپ کی مرضی ہے. اب مردہ تو بولنے سے رہا, کہنے سے رہا میرے بھائی. ہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, ہاں انگریز حکومت نے ٹرینیں چلا دی خاص تھانہ بھون کے لیے, وہاں پر مولانا جمیل تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہاں اتباع سنت کریں گے, خلاف سنت نہیں. اور حضرت کی وصیت یہی تھی, کسی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور جنازہ اٹھا دیا گیا. آج فلاں امام صاحب آ رہے ہیں, فلاں اللہ والے آ رہے ہیں, بھائی فلاں اللہ والے بھی سنت کے تابع ہیں, سنت ان کے تابع نہیں ہے. اللہ والا شریعت کے تابع, شریعت اللہ والے کے تابع نہیں ہے. آج ہم نے شریعت کو اللہ والوں کے تابع بنا دیا, نہیں اللہ والا تو ہوتا ہی وہی ہے جو خود شریعت سنت کا تابع ہو. اگر شریعت سنت کا تابع نہیں ہے تو بھائی وہ اللہ والا نہیں ہے, وہ اللہ والا نہیں ہے. جی فلاں اللہ والے جنازہ پڑھائیں گے. اب آپ, میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, ایک ہے اللہ والے کا جنازہ پڑھانا لیکن وہ تاخیر سے پہنچیں گے, اور ایک عام امام صاحب جنازہ پڑھا دیں صحیح ہے جی لیکن سنت کے موافق پڑھائیں, تو کون سا جنازہ افضل ہوا؟ یہ سنت والا جنازہ افضل ہے, یہ سنت والا جنازہ افضل ہے. یہاں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں, آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ذہن میں نہیں رہتے میرے بھائی. جنازہ ایک ہے جنازہ پڑھوانے کا حق, اور ایک جنازہ پڑھانے کا حق, دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک ہے جنازہ پڑھوانے کا حق, وہ ولی کو ہے, باپ کا انتقال ہوا ولی بیٹے ہیں, کون پڑھوائے گا؟ پڑھوائے گا کون؟ بیٹے, ولی. بیٹے کا انتقال ہوا باپ, ولی. لیکن پڑھائے گا کون؟ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار محلے کا امام ہوتا ہے, وہ اللہ والا نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے دیکھا حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کا غالباً 11:15 انتقال کی خبر آئی اور 3 بجے جنازہ اٹھ گیا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب شریک نہیں ہو سکے, سلام پھیرا تشریف لائے, ان آنکھوں نے دیکھا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک نہیں ہو سکے, سلام پھیرا وہ تشریف لائے. اور پتہ ہے جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولانا سلطان عالم صاحب جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ٹھیک ہے جی, اور حضرت کی مسجد میں امام تھے. حضرت کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ میرا امام پڑھائے گا, کوئی اور نہیں. شریعت پہ عمل اس کو کہتے ہیں, سنت پر عمل اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. سختی سے عمل کیا, سختی سے عمل کیا, بہت سختی سے عمل کیا. یہ اسی طرح ایک اللہ والے کا جنازہ اٹھا, تاخیر ہو گئی, بہت تاخیر سے اٹھا. حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ اس جنازے میں تشریف نہیں لائے. خواب میں حضرت کو یا حضرت کے کسی متعلق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مفتی رشید احمد کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں تم سے بہت خوش ہوں اس عمل کی وجہ سے. سمجھے بھائی, اصل چیز اتباع سنت ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جناب والا فلانے بزرگ آ رہے ہیں لاہور سے جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں. بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے تاخیر کہاں سے ثابت ہے؟ تاخیر ہے ہی نہیں, تاخیر کرنی ہی نہیں ہے. کتنے جنازے صحابہ کرام کے رات میں اٹھ گئے. اللہ کے نبی کو فجر کی نماز کے بعد بتایا گیا کہ فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا تھا, ان کا جنازہ پڑھا کر تدفین بھی کر دی گئی. اللہ کے نبی کا انتظار نہیں کیا گیا تو کسی اللہ کے ولی کا انتظار کیوں کرتے ہو بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو خلاف سنت عمل پر لے کر جاتے ہیں؟ تو عزم کرو ذرا, یہ جو دین پر مضبوطی ہے نا, یہ کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر نہیں آتی. آدمی ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے, یہاں گیا اس کی بات سنی اس پر عمل کر لیا, اس کی بات سنی اس پر, یا اس کی بات متاثر نہیں بنو, مؤثر بنو. جہاں جاؤ یہ آنکھیں کھول کر رکھو, عمل سنت کے مطابق ہے تو اس کی اتباع کرنا, ورنہ چاہے نام شہرت کتنی بڑی کیوں نہ ہو. صحیح ہے جی, کتنا بڑا شہرت ہی یافتہ ہو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے وہ اللہ والا ہی نہیں ہوتا. اب یہاں ایک عورت آ جائے, ٹھیک ہے جی, ہاں, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کروڑوں دفعہ اللہ ایسا نہ کرے, اب خرم عباسی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دم کر رہا ہو, آپ کیا کہیں گے بھائی؟ اللہ والے ہیں بھائی, یہ تو کر سکتے, حرام ہے یہ بھائی, اب آپ کا یہاں آنا جائز نہیں ہے, اب آپ یہاں نہیں آئیں گے, آپ کہیں گے یہ تو حرام میں مبتلا ہے یہ آدمی. جب یہ آدمی حرام میں مبتلا ہے تو یہ اللہ والے کیسے ہوگا؟ ہمیں تو اللہ والے تلاش کرنا ہے نا بھائی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہاں ٹی وی لگا ہوا ہو, امام صاحب بھی میچ دیکھ کے چھکیا کر رہے ہوں, تو بھائی کون سے اللہ والے ہیں؟ نہ محرموں کے پاس بیٹھ رہے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہیں, ہاں بٹیا کیا حال ہے, اتنے سارے بیٹوں کو چھوڑ کے بٹیا میں گھسے ہوئے. پجامہ خان, اس کا پجامے کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ تو صحیح, ڈیڑھ پاؤ تو گندگی اس میں سے نکل آئے گی. تو میرے بچوں, ہم لوگ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ شہرت سے, گاڑی سے. بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اچھی بڑی گاڑی ہوتی ہے, دو چار گارڈ ہوتے ہیں, اس کی شہرت ہوتی ہے, جس ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے لوگ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. اللہ کے یہاں یہ بڑا نہیں ہے. اللہ کے یہاں بڑا کون ہے؟ قانون. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ خرم عباسی تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو اللہ نے اپنا قانون بتایا نا کہ میرے نزدیک کون بڑا ہے, جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو, چاہے دنیا اس کو نہ پہچانتی ہو, نہ پہچانتی ہو. اب جناب والا یہاں آ جائیں کہ جناب میں دلہن کو جو ہے نا اپنے برابر میں بیٹھا کے نکاح پڑھاؤں گا, بہت جامع مانے نکاح ہوگا. ہاں, اب مسجد اختر میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, دلہن صاحبہ بھی موجود ہیں, دلہا صاحب بھی موجود ہیں, اور بیچ میں قاضی صاحب ہیں. صحیح ہے جی, بیچ میں آپ ذرا آگے آ جائیں, آپ دلہن دیکھنا بھائی ذرا. اب اس دلہن کو دیکھ کے کچھ ہوگا نہیں, اس لیے اس کو آگے بولا, آگے آ جاؤ بھائی. اب دلہن کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, دولہا دیکھ رہا ہے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر رہے, ان کے اس لیے کہ امرت نہیں ہے. صحیح ہے جی, ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے بچوں کو, اس لیے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. اب پھیرے جا رہے ہیں, اللہ برکت دے بٹیا, اللہ بہت خوش رکھے. اب سب یہ بے وقوفوں کی دکان بیٹھی بھی کہ ہمارے حضرت اتنے اونچے پہنچے وہ مقام کے, کیا ماشاء اللہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے. حرام ہے میرے بھائی, یہ حرام کام کر رہا ہے, اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے, اس کی اتباع جائز نہیں ہے, اس کے پاس سے بھاگ جاؤ. یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو حرام میں مبتلا ہو. ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرو. آج میں اور آپ شہرت سے ابھی کوئی نامور آ جائے, چاہے وہ کتنے بڑے حرام میں مبتلا ہو, سب اس سے بھاگے چلے جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے. حضرت لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کی شہادت ہوئی, اس زمانے کا جناب والا جو فوجی سربراہ تھا وہ آیا, اب الفلا مسجد میں, ہم بھی وہیں رہتے تھے, پاگلوں کی طرح لوگ ہاتھ ملانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے ایسی کون سی مقدس چیز ہے بھائی, ایسی کون سی مقدس چیز ہے جو اس سے پاگلوں کی طرح ہاتھ ملانے کے لیے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہو؟ تباہی کا راستہ ہے. کوئی اللہ والا ہو تو بات کرو بھائی. تو اللہ والا وہ ہے جو شریعت سنت کا تابع ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے.